بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. گزشتہ ہفتے ہم نے اس آیت پہ بھی بات شروع کر دی تھی، اور آیت کا جو شروع حصہ ہے جس میں تقوی حاصل کرنے کا حکم اور پھر تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، اس کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ اے ایمان والو، اپنے پالنے والے سے، اپنے رب سے جس نے تمہیں بچپن سے اور بلکہ ماں کے پیٹ سے جس وقت تمہیں ضرورت جس چیز کی پیش آئی اس ضرورت کا خیال رکھا، وہ رب ہے جس نے ہمیشہ تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا، وہ تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا مربی ہے، تو اس کی عظمت، اس کا احترام، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اتقوا ربکم، اس سے ڈرتے رہو. وخشو، اور قیامت کو یاد رکھو. وخشو یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور ڈرتے رہو ایسے دن سے کہ جس روز والد اولاد کو کچھ کام نہ دے سکے گا، اس کی کوئی تکلیف دور نہ کر سکے گا، اسے کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اور اسی طرح کوئی حقیقی بیٹا وہ اپنے والد کو کسی درجے میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا. ان وعد الله حق، اللہ کا وعدہ بلا شبہ حق ہے، سچا ہے. تو دیکھو، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکروں میں، دنیا کمانے میں، مال اور شہرت اور عزت اور ان چیزوں کے پیچھے، دنیا کے راحت و آرام کے پیچھے تم آخرت کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور ایسا نہ ہو کہ ولا غرنکم باللہ الغرور، ایسا نہ ہو کہ دھوکے باز، یعنی شیطان، وہ دھوکے باز ایک ہی ہے الغرور، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس آیت میں لا یجزی والد عن ولدی، چونکہ شروع کے حصے پہ بات تو ہو چکی تھی، لا یجزی والد عن ولدی، قیامت کے دن انسان دو طرح کے ہوں گے، جن کو حساب دینا ہے وہ سب دو طرح کے ہوں گے. یعنی جو مکلف مخلوق ہیں، ایک تو حیوانات ہیں، ان کا حساب وہ الگ درجے کا حساب ہے، آپس کا ان کا ایک دوسرے کو مارا، ظلم کیا، اس کا حساب ہوگا. لیکن جو مکلف ہیں، شریعت کے احکام کے مکلف مخلوق ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، تو ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، مؤمن اور غیر مؤمن. جو لوگ غیر مؤمن ہیں ان کی یہ بات چل رہی ہے کہ لا یجزی والد عن ولدی، کوئی والد اپنے اولاد کو کسی درجے میں کوئی نفع نہ پہنچائے گا. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر کسی کو کوئی اختیار ہی نہ ہوگا، خود اپنی ہی جان بچانا مشکل ہوگا، دوسروں کی کیسے مدد کریں گے. لیکن عام طور پر ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اولاد جو ہے، اور اولاد میں بھی پوتا اور پر پوتا وہ تو دور ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقیقی بیٹا ہے وہ باپ کو تکلیف میں دیکھے تو کچھ نہ کچھ تو وہ مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو تاکید فرما دی ولا مولود ان، ولد اولاد کہتے ہیں لیکن اس میں بیٹا پوتا سب آ جاتے ہیں، تو تاکید کر دی نہیں مولود، یعنی حقیقی بیٹا. ولا مولود ہوا جاز عن والده شیئا، شیئا کی بھی قید لگا دی، تو حقیقی بیٹا بھی اپنے والد کو کچھ بھی کسی بھی درجے میں کام نہیں دے سکتا. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولود کا لفظ استعمال فرمایا ولد کا نہیں، تاکید کر دی کہ حقیقی بیٹا جب نہیں کرے گا تو اور اولاد اور اولاد کی اولاد بطریق اولا نہیں کریں گے، اور پھر شیئن کا لفظ بڑھا کر اور تاکید بڑھا دی کسی بھی درجے میں نفع نہیں پہنچائے گا، دو تاکیدیں ہوں گی. اور تیسرا، جو کلام عرب سے واقف ہیں، عربی زبان سے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لا یجزی والد عن ولدہ یہ فعلیہ جملہ ہے، نہیں نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا، کام دے گا والد اپنی اولاد کو، یہ جملہ فعلیہ ہے. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے. گویا یہ بتا دیا کہ والد اولاد کو کوئی نفع نہ پہنچائے گا، اور حقیقی بیٹا بھی والد کو، والدین کو سخت سے سخت تکلیف میں، عذاب میں، کسی بھی حالت میں دیکھے گا، کسی درجے میں کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گا. یہ کب ہوگا؟ جب کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک مؤمن نہ ہو، کوئی بھی ایک مؤمن نہ ہو. لیکن اگر دونوں مؤمن ہیں، یعنی اگر دونوں کافر ہیں تب تو ظاہر ہے، اور اگر ایک مؤمن ایک کافر ہے، چاہے وہ مؤمن اور کافر نبی اور غیر نبی ہوں، کسی کا بیٹا کافر تھا نوح علیہ السلام کا اگر بیٹا مؤمن نہیں ہوا، کسی نبی کے والد اگر ایمان میں داخل نہیں ہوئے، تو چاہے یہ باپ بیٹے کا رشتہ نبی اور غیر نبی کا ہو لیکن نفع نہیں پہنچا سکتے، آخرت میں وہاں کا اصول ہے، مؤمن غیر مؤمن کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. لیکن اگر دونوں مؤمن ہیں تو اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو عام ہے، چاہے وہ مؤمن ہو غیر مؤمن ہو، قرآن کریم میں عام آیت بیان فرمائی، ہم کیوں اس میں قید لگاتے ہیں کہ جبکہ دونوں میں سے ایک یا دونوں غیر مسلم ہوں اس کی بات چل رہی ہے، کافر غیر مسلم کی بات ہم اپنی طرف سے قید کیوں بڑھا رہے ہیں جبکہ قرآن میں عام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم سے اور خود صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مؤمنین ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے، خود قرآن کریم سے ثابت ہے. ایک آیت ہے قرآن کریم میں، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، دنیا میں جو آپس میں دوست تھے وہ آپس میں وہاں پر ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے، لیکن متقین کا یہ حال نہیں ہوگا. استثناء آ گیا. اسی طرح قرآن کریم میں ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان لانے میں ان کی اتباع کی، مؤمن بن گئے، تو پھر ان ذریت کو اگرچہ عمل کے اعتبار سے وہ اپنے بڑوں کے درجے پر نہیں ہوں گے، لیکن ان کی ذریت کو ہم ان بڑوں کے درجے میں کر دیں گے، قرآن سے ثابت ہے. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ لوگ ہمیشہ رہنے کے باغات اور جنتوں میں داخل ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے جو ان کے باپ بیویوں اور ذریت میں سے اس کے صلاحیت رکھتے ہوں گے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صلاحیت سے مراد مؤمنین، تو ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ سفارش پر اچھا ٹھیک ہے ان کو بھی ان کے ساتھ کرو، تو ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آخر جنت میں الگ الگ رہ کر کیا مزہ آئے گا، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، نیچے والوں کو اوپر والے درجے پر پہنچا دو. تو قیامت کے روز اس طریقے کا فائدہ یہ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح احادیث میں جس کا ذکر ملتا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ شاید واقف بھی ہوں گے، کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کی اولاد ان کے حق میں سفارش کرے گی، بعض والدین اولاد کے حق میں سفارش کریں گے. جو شخص اپنے بچوں میں سے کسی کو قرآن کریم حفظ کراتا ہے، کوئی بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی قرآن کے مطابق گزارتا ہے، وہ بچہ وہ بڑا ہوگا، قیامت کے روز والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، یہ اعزاز کا تاج ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے کے حفظ صرف حفظ نہیں ہے، حفظ اور اس پر عمل, حدیث میں عمل کی بھی قید آتی ہے. تو حفظ کرنے اور بچے کے اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کو, بچے کا جو اعزاز ہے وہ تو ہے ہی, اس ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ سروں پر تاج پہنائیں گے جو بہت زیادہ منور اور روشن ہوگا, سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اولاد کی وجہ سے والدین کو فائدہ پہنچ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو بچہ, چھوٹا سا بچہ جب مر جاتا ہے یا مرا ہوا بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, اور نکلا تو مر گیا یا پہلے ماں کے پیٹ میں مر گیا تھا پھر باہر نکلا, یہ سقط کہلاتا ہے. یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ میرے والدین کو تو جنتی میں بھیجنا ہے, اور آخر جیت جائے گا وہ. یہ حدیث میں آتا ہے, اس سے کہا جائے گا اچھا تم جھگڑتے ہو, چلو لے جاؤ اپنے والدین کو جنت میں لے جاؤ. بہرحال یہ قرآن سے حدیث سے, میں اس تفصیل میں تمام آیتیں اور احادیث میں نہیں جاتا, لیکن یہ قرآن سے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مؤمنین میں ایسا ہوگا. اب ہر ایک کے حق میں ہوگا, کس کس کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ مؤمنین جب دونوں طرف سے مؤمن ہوں گے تو والدین اولاد کو کچھ نفع پہنچا سکیں گے, اولاد والدین کو نفع پہنچا سکے گی. یہ تو قیامت کے دن کی بات ہے, اس دن سفارش کر دی, اس دن ان کے لیے کچھ مانگ لیا اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. یعنی کہ ہر مؤمن, ہر ہر والد یا ہر بیٹا ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکے, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ہوگا ضرور, یہ ہوگا ضرور. پھر ہم جو دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں, دوسروں کو کے لیے کبھی ثواب پہنچاتے ہیں, اس کا نفع بھی تو ہوتا ہے. بہرحال قیامت کے روز اپنے اختیار سے انسان کسی کو فائدہ پہنچائے, یہ کفار میں تو ہوگا ہی نہیں, مؤمنین میں بہت سو میں ہوگا. اب آیت کو پھر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دن سے ڈرو کہ اس روز والد اولاد کو نفع نہ دے سکے گا, اور حقیقی بیٹا بھی کسی درجے میں اپنے والد کو کچھ نفع نہ پہنچا سکے گا. ان وعد اللہ حق, دیکھو اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے. قیامت آنے والی ہے اور اس روز ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. دوسروں کی امید پر بیٹھنا جانا کہ میرا بیٹا, میرے والدین, میرے بڑے میرے لیے سفارش کریں گے, کس کو اجازت ملتی ہے, کتنی ملتی ہے, ہمیں نہیں معلوم, اپنا کرنا ہے, اپنا حساب دینا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو دیکھو دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول نہ جاؤ, کہیں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کا بھی کچھ نہیں ملتا. انسان کو ایسا بھی نہیں ہے کہ کمانے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا, ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو کچھ فائدہ مل رہا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا, زکوٰۃ نہیں دے رہا یا روزے نہیں رکھ رہا, بس گناہ جو کر رہا ہے اس کو دنیا میں کوئی نفع بھی نہیں, دنیا میں بھی تکلیف اور نقصان ہے, پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, ٹی وی خرید کے لا رہا ہے, مووی خرید کے لا رہا ہے, پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, آخر میں اس کی وجہ سے اس کو اور تکلیفیں, ظلمت, گھر میں پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں, لیکن بس شیطان کہہ رہا ہے اس لیے کر رہا ہے, نفس چاہ رہا ہے. ولا غرنکم باللہ الغرور, دیکھو دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. آگے ایک اور عجیب آیت ہے, ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث, یہ جو آیت ہے اخیر کی, اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی, اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو جو غیب کا علم ہے اس کا تذکرہ ہے, اور غیب کے علم میں بھی خاص پانچ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ پانچ چیزیں جن کا آگے ذکر ہے یہ مفاتیح الغیب کہلاتی ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے, وعندہ مفاتح الغیب, سورہ انعام کی آیت ہے, وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو, غیب کی کنجیاں, مفاتیح مفتاح کی جمع, غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں اللہ کے اختیار میں ہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک حدیث ہے, اس حدیث کا تذکرہ کر کے پھر ہم آگے اس آیت کی بات کرتے ہیں, اسے کہ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے, بخاری شریف کی روایت بھی ہے, اور بھی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفاتیح الغیب خمسن, دیکھو غیب کی کنجیاں اور غیب کی چابیاں پانچ باتیں ہیں. لا يعلمها الا اللہ, ان پانچ چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر ایک, حدیث کا تذکرہ کر رہا ہوں, پھر قرآن کی آیت کا بھی تذکرہ ہم کریں گے, وہی باتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے یہ پانچ باتیں وہ ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر ایک, لا يعلم ما فی غد الا اللہ, آئندہ کیا ہونے والا ہے صرف اللہ جانتا ہے. کس کو پتہ تھا کہاں سیلاب آئے گا, کہاں طوفان آئے گا, کہاں موت آئے گی, کہاں کوئی پیدا ہوگا, کہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے گا, کسی کو کچھ پتہ نہیں. کون کتنا کمائے گا, قیمتیں اوپر جائیں گی نیچے جائیں گی چیزوں کی. لا يعلم ما فی غد الا اللہ. ولا يعلم ما تغید الارحام الا اللہ, رحموں کے اندر کیا ہے, جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی جانور ہیں ان تمام میں مرد عورت مذکر مؤنث ہوتے ہیں, وہ مؤنث اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کے رحم کے اندر کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کی تفصیل ہم آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ کر لیں گے. تیسری چیز, لا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ, بارش کب آئے گی یقینی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ظن تو ہوتا ہے, یقین کے درجے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتنی بارش ہوگی, کتنی مقدار میں ہوگی, کب سے کب تک ہوگی, ہوگی یا نہیں ہوگی, ظن گمان وہ تو بادل دیکھ کے انسان کہہ دیتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے اب بارش ہونے والی ہے, لیکن یقینی درجے میں اور بغیر اسباب کے استعمال کیے کوئی نہیں جانتا. ولا تدری نفس بأي أرض تموت, اسی طرح تیسری چوتھی بات کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا. دفن ہونے کے لیے تو پھر بھی کسی درجے میں انسان کوشش کر لے کہ اچھا میں جہاں بھی مروں مجھے یہاں لے آنا, اور اس کے اسباب کو اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن مرے گا کہاں کسی کو پتہ نہیں. ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله, اور قیامت کب قائم ہوگی اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ پانچ باتیں ہیں, میں نے حدیث اس لیے بیان کی کہ بخاری شریف کی روایت ہے اور اس میں یہی مفاتیح الغیب خمسن بیان کیا گیا ہے, یہاں پر وہی پانچ چیزیں جن کا تذکرہ ہے. تو پتہ چلا کہ اس آیت میں جن پانچ چیزوں کا ذکر ہے یہ مفاتیح الغیب کہلاتی ہیں, یہ مفاتیح الغیب کہلاتی ہیں. یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے عقیدے کے اعتبار سے کہ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ غیب, علم غیب یہ صرف اللہ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے, علم غیب اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. یہ ایک عقیدے کی بات ہے جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے, لیکن ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ کی اور غیب کی کوئی بات غیر نبی کو کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں معلوم نہیں ہوئی, ایسا بھی نہیں ہے. علم غیب کے معنی کیا ہیں, دو باتیں ہیں. نمبر ایک کہ آئندہ کی اور غیب کی نہ دیکھی ہوئی چیزیں تمام کے تمام انسان کو معلوم ہو جائے بغیر کسی اسباب کے, کسی کے بتائے بغیر, کسی کے سکھائے بغیر, اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر, خود بخود انسان کو اپنے طور سے وہ باتیں معلوم ہو جائیں, یہ ہے غیب. ورنہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو غیب کی باتیں بتائیں اور انبیاء نے امت کو بتائیں کہ دیکھو آئندہ یہ ہوگا یہ ہوگا, بعض باتیں بتائیں. اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں, غیب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہیں غیب کی وہ باتیں جس کا تعلق احکام سے ہے, جس کو احکام الغیب کہہ سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کن اعمال سے راضی ہوتا ہے, یہ غیب کی بات ہے کہ دیکھو سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, رات میں نماز پڑھو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, فرائض تو فرائض ہیں ان کا تو اہتمام بہت ضروری ہے, اس کے علاوہ کچھ نوافل کا بھی اہتمام کرو, اور قبر میں یہ ہوگا, آخرت میں یہ ہوگا, جنت میں یہ ہوگا, دوزخ میں یہ ہوگا, میدان حشر میں یہ ہوگا, یہ سب غیب کی باتیں ہیں. یہ غیب کی باتیں یہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے پھر امت کو بتائیں. یہ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یظہر علی غیبہ احدا, اللہ تعالیٰ غیب پر کسی اور کو مطلع نہیں کرتا, الا من ارتضى من رسول, ہاں جس رسول کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں, یہ احکام بتاتے ہیں اور امت تک وہ احکام پہنچاتے ہیں. یہ ہو گئی غیب کی قسم، غیب کے احکام، وہ احکام عمل کرنے کی چیزیں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ اور آئندہ جو ہونے والی چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ایمان سے اور عمل سے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتائیں اور انبیاء نے پھر امت کو بتائیں، جتنی امت کو ضرورت تھی اتنی بتائیں. اور دوسری قسم غیب کی وہ باتیں ہیں جو انسان کے عمل سے، عقیدے سے جس کا تعلق نہیں ہے. کل یہ ہوگا، فلانا دن یہ ہوگا، یہ جو غیب کا یہ والا جو علم ہے اس کو اقوان غیبیہ کہا جاتا ہے. غیب کا یہ والا علم، اس کے بارے میں بات اصل بحث ہے کہ یہ جو غیب کا علم ہے اس کی تمام معلومات کسی بھی انسان کو نہیں دی گئی. غیب کے متعلق تمام معلومات، یہ دوسری قسم کی غیب کے متعلق تمام معلومات کسی بھی انسان کو نہیں دی گئیں، اور اگر کسی کو کوئی معلومات کسی درجے میں دی گئیں تو وہ اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی تھیں، وہ علم غیب نہیں کہلائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ انباء الغیب کہلائے گا، نبع الغیب کہلائے گا. قرآن کریم کی اصطلاح میں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، قرآن کریم میں آتا ہے. یہ بہت خلاصہ ہے اس بات کا جو شراح نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ غیب اس کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک قسم ہے وہ غیب جس کا تعلق احکام سے ہے، عقیدے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتائیں، انبیاء نے امت کو جتنی ان کی ضرورت تھی وہ بتائیں. دوسری غیب کا تعلق ہونے نہ ہونے والی چیزیں جس کا انسان کے عمل اور عقیدے سے تعلق نہیں ہے، اقوان غیبیہ. اس کا کلی علم، مکمل طور پر تمام چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ان میں سے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتائیں اور انبیاء علیہ السلام نے پھر ان میں سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، جتنی اجازت تھی وہ اپنی امت کو بتائیں، اور جس کی اجازت نہیں تھی وہ نہیں بتائیں. لیکن انبیاء کو بھی تمام مغیبات کا علم نہیں تھا. جتنا بتایا بھی گیا وہ علم غیب نہیں کہلائے گا، وہ نبع الغیب کہلائے گا. اس کی جمع انباء الغیب ہے، غیب کی خبریں. یہ بہت مختصر خلاصہ ہو گیا اس کا. تو بہرحال پہلی بات تو ہمیں اپنے عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ علم غیب وہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ یہ غیب کی جو اقوان غیبیاں ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ بتا دیں وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے، تو ایک تو یہ کہ اگر وحی ہے پھر تو یقینی علم ہے، اور اگر الہام یا خواب ہے تو وہ یقینی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، پکا نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے اگر بتایا ہوا ہے تو وہ علم غیب نہیں کہلاتا، علم غیب نہیں کہلاتا. کچھ باتیں ادھر ادھر کی کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں لیکن وہ علم غیب پھر بھی نہیں کہلاتا. تو پھر سوال یہ ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ جب تمام مغیبات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو یہاں پر صرف پانچ چیزوں کا کیوں تذکرہ فرمایا؟ صرف پانچ چیزوں کا کیوں تذکرہ فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے، تاکہ ہم آیت پہ جاتے ہیں کہ صرف پانچ چیزوں کو خاص طور پہ کیوں بیان فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں وہ ہیں کہ عام طور پر انسان کو ان چیزوں کے معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے. قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی بات راستہ ہی بند کر دیا. قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ جو سال، الگ الگ سال آتے ہیں تو اس میں 12 تاریخ، یعنی یہ 2012، 2012 دسمبر کی 12 تاریخ، تو 12 12 12 جب ہوگا تو قیامت آ جائے گی. ہمیں تو پتا تھا کہ نہیں آنے والی، اس لیے کہ ابھی قیامت سے پہلے کے جو یقین علامات ہیں وہ ابھی تک وجود میں نہیں آئیں. حضرت مہدی کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، ابھی تو سب باقی ہے. تو ہمیں پتا تھا کہ نہیں ہونے والا، لیکن بہت سے یہ غیر مسلموں میں جو عیسائی وغیرہ جو دیندار ان کے کہلاتے ہیں، جو دین سے کچھ علم رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے آئی تھی، چرچ کی طرف سے بعض باتیں اس طرح شائع کی گئی تھیں. پھر اور بھی اس طرح کی تاریخیں آتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علم، لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ معلوم کریں کہ قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ مشہور روایت ہے جس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، اس میں کئی چیزیں سوال کئی سوالات ہیں کہ یعنی چار پانچ سوالات ہیں جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، تو اس میں ایک سوال یہ تھا، پہلا سوال تھا، ایک سوال تھا اخبرنی عن الایمان، دوسرا سوال تھا اخبرنی عن الاسلام، تیسرا سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، چوتھا سوال تھا اخبرنی عن الساعة، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل کرنے سوال جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے سردار میں ہوں، مجھے معلوم نہیں، فرشتوں کے سردار آپ ہیں، آپ کو معلوم نہیں، جب مجھے اور آپ کو معلوم نہیں تو کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم ہے۔ سائل اور مسئول سے، جس طرح سائل اور مسئول نہیں جانتے، جس طرح سائل نہیں جانتا مسئول نہیں جانتا، دونوں نہیں جانتے، جب یہ دونوں نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے؟ ظاہر ہے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پانچواں سوال یہ کیا کہ اچھا جب قیامت کا علم نہیں ہے تو علامات بتا دیجیے، فاخبرنی عن اماراتھا، تو فرمایا ہاں علامات میں بتا دیتا ہوں، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائیں۔ اس موقع پر تو مختصراً دو تین علامتیں بیان فرمائی تھیں، بعض روایتوں میں دو، بعض روایتوں میں تین علامات کا ذکر ملتا ہے کہ دو تین علامتیں بیان فرمائی تھیں، اور پھر علامات قیامت اتنا مفصل اس کا موضوع ہے کہ شاید یاد ہوگا اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے بہت تفصیلی اس پر بات کی تھی، کئی مہینوں تک اس پر بات چلی تھی کہ اشراط الساعة اور قیامت کی علامات کے بارے میں جو مباحث ہیں اور اس کی جو احادیث ہیں اس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو بہرحال پہلی چیز ہو گئی ان اللہ عندہ علم الساعة، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دوسری بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش اتارنا صرف اللہ کا کام ہے۔ جب بارش اتارنا اللہ کا کام ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو بارش کب آئے گی؟ جیسے حدیث میں آیا نا کہ بارش کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں پر انداز بتانے کا یہ ہے کہ بارش اتارنا بھی اللہ کا عمل ہے، تو جانتا بھی صرف اللہ ہے، خصوصیت بھی اللہ کی ہے کہ اتارنا بھی اللہ کا عمل ہے، تو بارش کب آئے گی، کس کس جگہ آئے گی، کتنی مقدار میں آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عام طور پر اس طرح کے موقع پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کہ اگر بارش کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو ہم لوگ تو یہ فورکاسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ کل بارش ہوگی، اور ہو بھی جاتی ہے۔ آسان سی بات ہے کہ جیسے تیز ہوا چل رہی ہے، دور بادل نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ بادل اب اس طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر میں یہاں بھی سخت بارش ہونے والی ہے، ہم کہہ دیں بارش ہوگی اور ہو جائے، یہ غیب کا علم نہیں کہلاتا۔ یہ انسان دیکھ کر ظاہر اسباب کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ بارش ہوگی، اور اس کا گمان ہے کہ بارش ہوگی، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ ہمیں ظاہری آنکھوں سے صرف قریب کے مناظر نظر آتے ہیں، جو لوگ آلات استعمال کرتے ہیں ان کو دور کا نظر آتا ہے کہ اچھا وہاں ہیں بادل اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، کل تک یہاں پہنچیں گے، تو اچھا کل اتنے بجے یہاں بارش ہوگی۔ یہ حسابات ہیں، یہ اندازے ہیں، تو ان اندازوں کے مطابق بات کرنا نمبر ایک، یہ علم غیب نہیں کہلاتا، اس لیے کہ یہ اسباب کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے۔ نمبر دو، یقینی علم نہیں ہوتا، اور بہت سی مرتبہ غلط نکلتا ہے، بادلوں کا رخ بدل گیا، ان کی رفتار ہلکی ہو گئی، یا تیز ہو گئے اور بارش جلدی آ گئی، یا کبھی بالکل ہی بارش ہوئی نہیں، بالکل ہی دوسرے رخ پر چلے گئے، بادل پھیل گئے، تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ فورکاسٹ پر یقین کرنا وہ تو صحیح نہیں، لیکن اس کو اندازے کی حد تک لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور وہ بدل بھی جاتا ہے۔ اگر ایک ہفتے بعد کا دیکھیں گے تو بہت زیادہ بدلتا ہے، ایک دن بعد کا دیکھیں گے تو کم بدلتا ہے، اور ایک گھنٹے بعد کا ہوگا تو اکثر صحیح نکلتا ہے۔ اس لیے کہ وہی اسباب اور آلات کے ذریعے سے اتنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، آلات دیے ہیں، ایسی عقل دی ہے کہ اسے وہ پہچانتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہ پہچانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ اس طرح بارش وغیرہ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وعندہ مفاتح الغیب، ان اللہ عندہ علم الساعہ، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. دو باتیں ہو گئیں, تیسری بات ويعلم ما في الارحام. تیسری بات کہ تیسری بات یہ ہے کہ يعلم ما في الارحام, یہ لفظ جو ہے اس پہ ہم غور کریں کہ يعلم ما في الارحام. ما کا لفظ جو ہے ہم کبھی کبھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ عورت کے رحم کے اندر ہے, یعنی لڑکا یا لڑکی, یہ ترجمہ ہم سمجھتے ہیں. یہ ترجمہ ایسا نہیں ہے, یعنی ہم چونکہ تشریح بھی ساتھ ملا رہے ہیں, حالانکہ آیت کا ترجمہ ہے یعلم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما, وہ تمام پورا کا پورا جو تمام رحموں کے اندر ہے. جس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان ہوں یا جنات ہوں یا جانور ہوں, ان تمام کے رحموں کے اندر کیا چیز ہے اور کس طرح کا ہوگا, یعنی وہ لڑکا ہے یا لڑکی, صرف اتنی بات نہیں ہے کہ صرف ماں کے عورت کے اندر لڑکا یا لڑکی, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, پھر یہ کہ وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا, یعنی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, جنتی ہے دوزخی ہے, اور وہ آگے جا کر کیسے اعمال کرے گا, کیا کرے گا. ما فی الارحام, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. زیادہ سے زیادہ انسان آلات کے ذریعے سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی, یہ اسباب اور آلات کے ذریعے سے دیکھنا ہے, یہ علم غیب نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں الہام بھی کر دیتے ہیں. بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ اچھا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, اور اکثر وہ صحیح بھی نکلتا ہے. الہام کوئی یقینی نہیں ہوتا, لیکن کہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے یقیناً ہوتا ہے, لیکن اور اس کو سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ الہام تو غلط نہ ہو چاہے لیکن سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, کسی کو کوئی چیز اگر بتا دیں تو یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا, اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, تو صرف رحم کے اندر لڑکا یا لڑکی اتنا بتا دینا یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. آیت میں ہے کہ تمام رحموں میں, انسان جنات جانور, تمام رحموں میں جو کچھ بھی ہے, انسان کسی ایک عورت کے بارے میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ ما فی الارحام میں نہیں آتا. وہ صرف اتنا بتایا کہ اس رحم کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یہ نہیں بتایا کہ یہ مزید کیا اس کے بارے میں, کہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا, دماغی حالت صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی, ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا, عمل صالح پر ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا, جنتیوں میں شامل ہوگا یا دوزخیوں میں شامل ہوگا. ويعلم ما في الارحام, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. زیادہ سے زیادہ انسان کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو اتنا کہ ہاں ٹھیک ہے, اسباب اور آلات کے ذریعے سے یا کبھی الہام کے ذریعے سے, عام طور پر اسباب و آلات کے ذریعے سے یا اندر نظر آ جاتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہ لڑکا ہے لڑکی ہے. بلکہ ہمارے ملکوں میں تو جو دایا ہوتی ہیں ان کو بھی کتنی علامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو اس میں تو لڑکا ہی ہے, یہ اس میں لڑکی ہی ہے, پتہ چل جاتا ہے ان کو, آلات کے بغیر پتہ چل جاتا ہے, تجربات ہوتے ہیں. تو اس آیت کے خلاف نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ, اور ایسے واقعات ہوئے ہیں, ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ لڑکی ہے یا برعکس, اور تیاری کر لی, سب کچھ تیاری ہو گئی, بچہ پیدا ہوا تو بالکل کچھ اور نکلا, یعنی لڑکا بتایا تھا اور لڑکی نکلی, یا لڑکی بتایا تھا تو لڑکا نکلا. ایسا بھی ہوا ہے, ہمارے جاننے والوں میں ہوا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, غلط بھی نکلتا ہے. تو ایک تو یقینی طور پر نہیں پتہ چلتا, اور دوسرا یہ کہ اگر پتہ بھی چلتا ہے تو اتنا ہی کہ صرف لڑکا یا لڑکی, اس کے علاوہ باقی تفصیلات تو معلوم نہیں ہوتی. اور قرآن کریم نے لڑکا لڑکی کا ذکر نہیں کیا, فرمایا ما فی الارحام, جس کی تفصیل میں نے بتا دی. تین باتیں ہو گئیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, آئندہ کل انسان کیا کرے گا, کیا عمل کرے گا, کیا کمائے گا, جنت دوزخ والے اعمال کرے گا, دنیا میں کیا کمائے گا, ماذا تکسب غدن, کیا کرے گا نہیں پتہ. حالانکہ عام طور پہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے اور صحیح بھی نکلتا ہے, لیکن یقیناً نہیں ہوتا. ظاہر ہے ہم نے آج کیا کیا, کل ہمارا روٹین کیا ہے, اور اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوگا اچھا کل صبح اٹھ کر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, اتنے بجے یہاں جانا ہے, اتنے بجے یہاں جانا, اور وہ پورا بھی ہوتا ہے, اور غالب اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن وہ یقین نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ رات ہی میں انسان دنیا سے ختم ہو جائے, رات ہی میں اس کی وفات ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کل دن میں کوئی بیماری پیش آ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ جا رہا ہو اور کہیں ٹریفک آ جائے اور وہ نہ پہنچ سکے اس کام میں, رکاوٹیں آتی ہیں. عرف تو ربی بفسق العزائم، جب انسان پختہ ارادہ کرتا ہے کام پورا نہیں کر سکتا تو فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے رب کو پہچانا، میں نے کیسے پتا کہ کوئی اور طاقت ہے جو مجھ پر کام کر رہی ہے، میں اپنے اختیار سے نہیں چل رہا کہ میں پختہ ارادہ کرتا ہوں لیکن کام نہیں کر سکتا، پتا چلا کہ کوئی اور خدا ہے، اللہ ہے جو مجھے چلا رہا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں چل رہا. عرف تو ربی بفسق العزائم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یہاں پر بھی کوئی اشکال نہ ہو کہ مجھے تو پتہ ہے کل مجھے کیا کرنا ہے، لیکن پتہ ہے کا مطلب گمان کے درجے میں، یقین کے درجے میں نہیں. کتنی مرتبہ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے رکاوٹ آ جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جتنے جن کے بڑے بڑے پروگرام تھے اور پلان تھے لیکن موت آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، نہ کر سکے. اور وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کس زمین میں وہ مرے گا. حالانکہ مرنا تو انسان کو عام طور پہ اندازہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ میں یہاں رہتا ہوں تو یہی مروں گا. ایک شخص اپنی زندگی اس نے گزاری انگلینڈ میں، ہمارے حضرت مولانا سمبھ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ میں زندگی گزاری، وہی ان کے اتنے سارے ادارے، اتنے سارے متعلقین، انگلینڈ بھرا ہوا ہے ان کے ماننے والوں سے، مقدر کہ انتقال سے چند روز پہلے ہمارے کینیڈا آ گئے، اور کینیڈا آئے، یہاں آئے ملاقات کی، ٹورنٹو میں آئے تھے، یہاں آئے ملاقات کی، دوسرے دن وہاں گئے، اس دن کوئی پروگرام تھا، بس اس دن وہ آخری ان کے لیے وقت ثابت ہوا، اچانک سے جو بیماری پیش آئی اس کے بعد ہاسپٹل میں رہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. کسی نے پہلے ہی اندازے سے بتا دیا تھا کہ نہیں، ان کی روح جو ہے وہ روکی ہوئی ہے، ان کو تو چونکہ سنتوں سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی تو پیر کے دن ہی روح نکلے گی. پیر کا دن شروع ہوا، مغرب کا وقت ہوا اور ان کی روح نکل گئی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کس کو پتا تھا کہ یہاں آ کر وہ ٹورنٹو کی سرزمین پر یہاں دفن ہوں گے. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوشش کر سکتا ہے انسان لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے اذا قضى الله، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے طے کر دیتے ہیں کہ کسی زمین میں اس کا انتقال ہونے والا ہے تو اس کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، کسی ضرورت کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، وہاں انتقال ہو جاتا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت، بعض لوگ ہوتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہیں پر رہے، وہیں پر زندگی گزارے، سب کچھ وہیں، وفات کا وقت آیا کہیں اور تھے. کتنے صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں خاص مقام رکھتے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیری وقت کہاں گزارا؟ وہاں استنبول میں ان کی قبر ہے، وہاں شہید ہوئے. شوق تھا کہ اچھا اللہ کے راستے میں شہادت ہو، وہیں پر شہید ہوئے، وہاں دفن کیے گئے. ترکیہ والوں کو اس پر فخر ہے کہ ہمارے یہاں اتنے بڑے صحابی مدفون ہیں. وما تدری نفس بأي أرض تموت، ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ انسان قبر کی جگہ خرید لیتا ہے کہ یہ قبر کی جگہ میرے لیے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خرید لے کہ اگر میری تدفین یہاں ہو گئی تو ٹھیک، نہ ہو تو اس کی ملکیت ہے، اس کے ورثہ میں سے جو چاہے گا لے لے گا، تقسیم کر دیں گے ورثہ، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سمجھ کر نہیں کہ میں یہیں دفن ہونے والا ہوں، اگر میری یہاں تدفین ہو گئی تو ٹھیک، نہ ہوئی تو پھر ورثہ کو مل جائے، ورثہ پھر اس میں جو ان کی چیز ہے وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کر لیں. وما تدری نفس بأي أرض تموت، بہرحال یہ پانچ باتیں تو ہو گئیں. اس میں اور بھی بہت سے نکتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک سوال اور جواب جو بات چل رہی تھی کہ جب اور بھی بہت سی غیب کی باتیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو صرف یہ پانچ چیزوں کو کیوں خاص طور سے بیان فرمایا؟ نمبر ایک، عام طور پر یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جس کا انسان کو یہ سمجھنے اور اس کی معلومات حاصل کرنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. عام طور پر ایسا، قیامت کب آئے گی، قیامت کب، بارش کا کیا ہوگا، نہیں ماں کے یہ دیکھو بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے تو یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں. اس سے زائد معلوم کر سکتے تو کرتا ہے انسان، لیکن وہ صرف لڑکا لڑکی کا ہی معلوم کر سکتا ہے، اور وہ بھی خاص ایام ہوتے ہیں جس میں یہ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں، اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. ایک وجہ تو تخصیص کی یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانچ چیزیں جن کے سیکھنے کا تمہیں بڑا شوق ہے، اللہ کے سوا کسی کو یقینی اس کا علم حاصل نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں, خاص طور پہ اس زمانے میں جب نجومی ہوا کرتے تھے اور ستاروں وغیرہ میں دیکھ کر مختلف طریقوں سے یا کاہنوں وغیرہ کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتانے کے دعویٰ کرتے تھے, وہ ان پانچ چیزوں کے علم کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں دیکھو یہ پانچ چیزیں ان باتوں کا علم ہے, حالانکہ وہ جھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹے ہیں, کسی کو اس کا یقین علم نہیں ہے. اور یہ دو وجہ ہو گئیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ان پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا, اس لیے ان پانچ چیزوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی. اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جو مغیبات اور غیب کی باتیں ہیں ان کا کچھ کچھ علم اللہ تعالیٰ کسی کسی درجے میں دے دیتے ہیں, کسی کو دے دیا, کسی کو وحی کے ذریعے نبی کو, یا کسی کو الہام کے ذریعے, کبھی خواب کے ذریعے, آلات و اسباب کے ذریعے سے. یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص رکھی ہیں, اور یہ عموم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نہ فرشتوں کو بتاتے ہیں نہ انبیاء کو بتاتے ہیں, یہ عام سب کے بارے میں اس طرح نہیں. ہاں, کسی ایک ایک کے بارے میں بتا دیا جائے وہ الگ بات ہے, لیکن عام سب کے بارے میں یہ علم اللہ تعالیٰ کسی فرشتے وغیرہ کو بھی نہیں عطا کرتے, اور انبیاء کو بھی یہ علم نہیں دیا جاتا. یہ پانچ قسم کی باتیں ہیں جن کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے. یہ غیب کی بڑی بڑی باتیں, معظم المغیبات ان کو کہہ سکتے ہیں, غیب کی بڑی بڑی باتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں. اس میں اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی اور کو نہیں دیا ہے. ہاں, کسی خاص خاص شخص کے خاص خاص حالات میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ابھی پتہ چل جائے, اندازہ ہو جائے, اور وہ علم کسی درجے میں مل جائے, گمان کے درجے میں مل جائے, یہ تو ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آیت کو پھر ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں, ان اللہ عندہ علم الساعہ. اب یہاں پر پھر باقی اس میں نکات وغیرہ ہیں, جملہ اسمیہ فعلیہ وغیرہ, ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بلا شبہ قیامت کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے. وینزل الغیث, یہ نہیں بتایا کہ بارش کا علم اللہ کو ہے, بلکہ بارش اتارنا بھی اللہ کا عمل ہے, اور کوئی بارش اتار نہیں سکتا. وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, تمام رحموں میں جو کچھ ہے اسے صرف اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا, آئندہ انسان کیا کرے گا کسی کو پتہ نہیں ہے, کیا کمائے گا, کیا عمل کرے گا صرف اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی شخص کو یہ پتہ نہیں کہ کس زمین میں مرے گا. جب انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا کل کیا کرنے والا ہے, گمان کے درجے میں جانتا ہے, یقین کے درجے میں نہیں جانتا. جب اپنے بارے میں نہیں جانتا, اپنا کل عمل کیا کرنا ہے, مرنا کہاں ہے یہ نہیں پتہ, کب مرنا ہے وہ تو ظاہر ہے کیسے پتہ چلے گا, جبکہ مرنے کا وقت تو ابھی پتہ وجود میں بھی نہیں آیا. جو چیز وجود میں ہے, زمین ہے, انسان رہتا ہے, تب بھی نہیں پتہ انسان کو کہ وہاں مرنے والا ہے, تو پھر وقت کا کیسے پتہ چلے گا. تو ظاہر ہے وقت بھی نہیں معلوم, جگہ بھی نہیں معلوم, کوئی بات انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا تو دوسروں کا کیا جانے گا. ان اللہ علیم خبیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یہ خاص طور پہ ہمارا عقیدہ درست رکھنے کے لیے, چونکہ سورہ لقمان میں عقیدوں کا ذکر تھا, توحید وغیرہ کے تذکرہ کے ساتھ عقیدوں کا تذکرہ تھا, اور حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی عقائد کا ذکر تھا, اور جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں, تو اس لیے یہاں پر اب عقائد کی بعض باتیں بیان کر دی گئیں تاکہ اس چیز میں انسان غلطی نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی کے متعلق جو صحیح علم ہونا چاہیے, جو عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ تعالی اس کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے, اور اس سورت کے جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں اس میں جو ہمیں اسباق ملے ہیں, اللہ تعالی ان اسباق کو یاد رکھنے کی, سمجھنے کی, یاد رکھنے کی, اور ان کے مطابق اپنی سوچ, اپنا عقیدہ, اپنا عمل رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك.